بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 اگست 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ رمضان اور قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين. ان اجتماعات جمعہ میں آپ کے علم میں ہے جو یہاں باقاعدگی شریک ہیں برادر محافظ عاقب سعید صاحب اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. صورت کچھ یوں ہوئی کہ انہیں اس مرتبہ عمرے کے لیے جانا ہے، اگرچہ 3 سال سے وہ اس خیال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے، تو جو عموماً کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بلاوا آتا ہے تب ہی یہاں سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال اب ان کا معاملہ جو ہے الحمدللہ کہ میچور ہو چکا اور سنڈے کو اتوار کو وہ چلے جائیں گے. تو گویا کہ ان کے عدم موجودگی میں 2 جمعے تو یقیناً میرے ذمے تھے ہی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا جمعہ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی اگر تم ادا کر دو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہرحال باتیں تو وہی ہیں کہ جو آپ خواب والد محترم سے سنتے رہے رحمہ اللہ، یا مجھ سے سنتے رہے، یا چھوٹے بھائی سے سنتے رہے. یہ صرف یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور کاش کہ ہمارے اندر وہ عمل کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں پوری طرح دینے کو تیار ہوں. تو میں نے برادرم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ پچھلے جمعے رمضان سے متعلق اگر کوئی بات ہوئی ہو تو، تاکہ یہاں اس کی ریپیٹیشن نہ ہو. تو انہوں نے پھر یہ فرمایا تھا کہ پچھلی دفعہ استقبال رمضان سے متعلق جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدطویل حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آمد رمضان کے استقبال سے متعلق، تو اس کا یہاں اجتماعی مطالعہ ہوا تھا. تو اسی ضمن میں چند باتیں میں مزید عرض کروں گا، اور وہ ان آیات کی روشنی میں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں جو عبادات جسے کہا جاتا ہے، ایک تو عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، اسلام بھی اسی کو کہتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو گویا کہ عبادت تو وہ شے ہے کہ جس کا اثر ہماری زندگی کے ہر ہر شعبے پر ہونا چاہیے. کچھ مراسم عبودیت ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جب بھی بات ہوگی عبادات کسے کہتے ہیں تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے 4 چیزیں عموماً گنوائی جاتی ہیں. یہ مراسم عبودیت ہیں، یہ اس بڑی بندگی کے لیے کہ جو اللہ کی کلیت اطاعت پر منحصر ہے، اس کے لیے کچھ اللہ تعالی نے ہمیں ستون اور ممد اور معاون ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ جو ہماری اس بڑی زندگی میں ہمارے لیے بڑی معاملہ. نماز ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد برقرار رہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ معاملہ جو ہے روزے کا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی معاملہ حج کی عبادت کا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو بھی اللہ نے مقدرت دی ہو، استطاعت دی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ حج قصد کرے، حج بیت اللہ کا. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن میں ایک اس کا جسد ظاہری ہے، ایک اس کی باطنی روح ہے. ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو عبادات ہیں، خاص طور پر اگر اس میں ذہن میں رکھیے کہ اگر بدنی عبادات ہیں یا مالی عبادات ہیں، تو بدنی عبادات میں تو اس سے بحث نہیں ہوگی کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں. کسی شخص کے پاس اتنا وافر سرمایہ موجود ہے کہ وہ آیا اس حد کو کراس کر لے کہ اس کے اوپر اس حد کا جو ہے اطلاق ہو سکے. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ بدنی عبادات کا، اس میں اس بات سے بحث نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں جو ہے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے علم میں آتی رہی. حج جو ہے اس کے بارے میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں اس میں موجود ہیں. اس لیے کہ ذرے کثیر آپ خرچ کرتے ہیں تو حج کا قصد کرتے ہیں. چھ مہینے پہلے آپ کو ڈھائی پونے تین لاکھ، تین لاکھ روپیہ جمع کرانا ہے، اس کے بعد آپ آگے کی منازل طے ہوں گی نا. لہذا مالی عبادت بھی آگے کہ اس میں انفاق بھی ہے، ذرے کثیر آپ خرچ کر رہے ہیں. اور بدنی عبادات کے اندر جو بھی مراسم ہیں حج کے، طواف ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اسی طرح پھر یہ کہ منا میں آپ کا قیام ہے، وقوف عرفات ہے، رمی جمرات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو بدنی عبادات میں سے. یہی وجہ ہے کہ حج کو عموماً جامع عبادات بھی کہا گیا کہ یہ تمام عبادتوں کا گویا کہ جامع ہے، جس میں مالی اور بدنی دونوں عبادتیں شامل ہو گئی. جہاں تک معاملہ روزے کی عبادت کا ہے، یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے. نماز اور روزہ، اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، یہ بھی اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں دو عبادات، ایک مالی اور ایک بدنی، اس کا ذکر قرآن میں بیسوں مقامات پر آپ کو مل جائے گا. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کا تعلق کس سے ہے؟ وہ مالی عبادت تو نہیں ہے، بدنی عبادت ہے. اسی طرح زکات کا تعلق کس سے ہے؟ وہ بدنی عبادت نہیں، مالی عبادت ہے. گویا کہ ان مالی اور بدنی عبادات میں سے ایک ایک کو نمائندے کو لے لیا گیا اور اس کا ذکر قرآن میں بیسوں مقامات پر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جگہ جگہ ذکر ہے ایک جوڑے کی حیثیت سے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے رمضان کے روزے کا اور حج کی عبادات کا، تو اس کا معاملہ جو ہے قرآن میں بہت کم مقامات پر ہے. یہ شاید بات جو ہے آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے جو ہے کچھ اچمبے کی باعث ہوگی کہ پورے قرآن حکیم میں کل چھ آیات ہیں جو رمضان کے روزے سے بحث کر رہی ہیں. سورہ بقرہ کا 23 رکوع کی 6 آیات، لیکن اس درجے جامع آیات ہیں کہ اس میں روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت غرض و غایت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس سے اصل شے پیش نظر کیا ہے، اور خاص طور پر دعا کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، رات کے قیام کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس روزوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو جو منتخب فرمایا تو اس میں اصل وجہ فضیلت کیا ہے، بنائے فضیلت کیا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی کل 6 آیات میں مل جائیں گے. حالانکہ روزے کی عبادت کے بارے میں وہ حدیث شاید ممکن ہے، پچھلی مرتبہ برادر عاقب سعید صاحب نے بھی آپ کو سنائی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خاص میں اپنی جناب سے اس کا ریوارڈ عطا فرماؤں گا، اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اب روزے کی عبادت خاص طور پر اللہ کے لیے کس اعتبار سے؟ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اور حج کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے. تو روزے کا خاص طور پر جو ذکر کیا گیا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج جو گفتگو میری اپنے آخری حصے میں پہنچے گی تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی آپ کو کہ اس کا اصل تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ. روح کا تغذیہ، روح کی تقویت، روح کو اللہ کی قرب کو جو ہے اس کی طرف جو ہے روح کا گویا کہ جس طرح کوئی پیاسی شے جو ہے اپنی ممتا کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں سے اس کی سیرابی کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، مجھ پر ایمان رکھے. تو روزے کی عبادت کا گہرا تعلق انسان کے روحانی وجود کے ساتھ ہے. اب آئیے ذرا اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ بات بھی گویا کہ ایک اعتبار سے ایک یاد دہانی کے درجے میں ہے کہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو مکمل وجود موجود ہیں. ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جو خاکی الاصل ہے، اس زمین سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہوئی؟ تراب سے، گارے سے، مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے، کھنکھناتے ہوئے گارے سے. یہ تمام اصطلاحات قرآن حکیم میں استعمال کی گئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں. تو گویا کہ ہمارا جو مادی وجود ہے، ہمارا جو خاکی وجود ہے، جو حیوانی وجود ہے، اس کا اصل مبدا یہ زمین ہے، خاکی الاصل ہے. جبکہ قرآن حکیم میں دو مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر نوٹ کیجئے سورہ حج اور سورہ صاد، ان دونوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں آدم کے اس جسد خاکی کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو معلوم ہوا کہ روح ہی کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی روح میں سے پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو انسان کا جو روحانی وجود ہے اس کا گہرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ہمارے اس حیوانی وجود کو اس دنیا میں آتے ہوئے، ظاہر ہے مجھے اور آپ کا معاملہ جو ہے تمام انسانوں کا یہی معاملہ ہے سوائے حضرت آدم کے، کہ ان کی چونکہ اولین تخلیق تھی تو اس کے اندر کتنا عرصہ گزرا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ہے کہ ہم گارے سے مٹی سے حضرت آدم کا جو ہے وہ ہیولا تیار کیا، جسد خاکی تیار کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی جس کی بنیاد پر وہ مسجد ملائک بنا. لیکن ہم میں سے ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے تو اسے تقریباً 9 مہینے 10 دن کا عرصہ اپنی ماں کے بطن میں گزار کے آنا پڑتا ہے. ہمارے اس وجود کا تعلق کیونکہ عالم خلق سے ہے، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے اندر تخلیق کے مراحل ہیں. اب گویا کہ وہی نطفہ جو ہے مضغہ کی شکل اختیار کی، اس کے بعد اس کے اوپر 1 ہفتہ گزرا ہے، 10 ہفتے گزر گئے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، 6 یا 7 مہینے گزر گئے، تاکہ پوری طرح میچور ہو کر وہ وقت بھی آ گیا جسے ہم بدر حمل کا وقت کہتے ہیں. تو ہمارا یہ جو بھی معاملہ ہے ہمارے اس خاکی وجود کا، یہ خاکی الاصل بھی ہے اور اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، لہذا اس میں وقت لگ رہا ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہمارے روحانی وجود کا ہے، قل الروح من امر ربی، سورہ بنی اسرائیل میں یہ سوال کیا گیا تھا، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، ہے نبی ان سے کہہ دیجئے روح جو ہے وہ تو میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن یہ کہ روح کے بارے میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، تمہیں کچھ ہم نے جو حواس خمسہ دیے ہیں تو اس کا تعلق عالم خلق سے تو ہے، سونگنا ہے، محسوس کرنا ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق عالم خلق سے ہے. لیکن جہاں تک ہمارے روحانی وجود کا تعلق ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ونفخت فیہ من روحی، اور یہ عالم امر کی شے ہے. ہمارے اس مادی وجود کی تخلیق میں تو یقیناً 9 مہینے 10 دن لگے، لیکن یہ کہ جہاں تک ہمارے روحانی وجود کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آ گیا. اور احادیث صحیحہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ ارواح جو ہے پیدا کی گئی جنود مجندہ، بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں، وہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت آنے والے آخری شخص کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آ گئی. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کا ذکر سورہ کہف میں فرمایا گیا تھا کہ آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان اس روح عرضی کا، تمام لوگ اللہ کے سامنے بیک وقت حاضر ہوں گے. اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ نہیں ہے کہ مختلف ٹکڑیوں پر بلایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی اقوام پہلے بلا لی گئی، بعد میں بلا لی گئی، نہیں. تو لہذا فرمایا گیا کما خلقناکم اول مرہ لقد جئتمونا، آج تم ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہو، اسی طرح حاضر ہو جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اب یہ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، عام انسان جو ہے جب تک اس روحانی وجود کے قائل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں ہر انسان کی روح وجود میں آ گئی، اور اس وقت بعین ہی وہی نقشہ تھا جو قیامت کے دن ہوگا کہ کھربوں انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے. اسی طرح کھربوں ارواح تھی، وہ ارواح جنود مجندہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آ گئی تھی. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جیسے جیسے انسان اس روح عرضی پر آتا ہے، تشریف لاتا ہے، رحم مادر سے برآمد ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ ملحق کر دی جاتی ہے. یہ خاکی وجود جو ہے یقیناً اس کے اندر وقت لگ رہا ہے، لیکن وہ روحانی وجود جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے اندر ٹائم ایلیمنٹ کچھ نہیں، اور اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی ابھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنی جناب سے اس کا جو ہے ریوارڈ اور اس کا جو ثواب عطا فرماؤں گا. اس لیے کہ روزے کی عبادت جو ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے, میرا آج کا جو اگلا موضوع ہے, اس لیے کہ بنیادی باتیں ہیں. جب تک یہ چیزیں ہمارے ذہن نشین نہیں ہوں گی, آگے کے جو بھی معاملات ہیں روزے کی حکمت, غرض و غایت, تقوا, یقیناً اس سے مطلوب ہے. لیکن اس کے بارے میں جسے آپ کہیے کہ انفراسٹرکچر جب تک ہمارے ذہن کے اندر راسخ نہیں ہوگا, ہماری بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ دو وجود ہیں, ہمارا حیوانی وجود اور ہمارا روحانی وجود. حیوانی وجود یہ خاکی الاصل ہے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی سروائیول کے لیے تمام وہ چیزیں لازمن درکار ہیں جو کسی حیوان کے لیے درکار ہیں. صرف حیوان نہیں, ہر وہ شے جسے ہم زندہ شے سمجھتے ہیں, جو لیونگ آرگنیزم ہے, خواہ وہ بیکٹیریا ہے, خواہ آپ کے نباتات ہیں, پودے ہیں, اسی طرح بہت وائرس سمجھ لیجئے, تمام زندہ چیزوں کے لیے چند چیزیں لازم ہیں, جس میں بنیادی شے ہوا ہے, آکسیجن. جب تک وہ ہمارے اندر نہیں جائے گی ہماری زندگی جو ہے آگے تو نہیں چل سکتی. یہی معاملہ پانی کا ہے, یہی معاملہ خوراک کا ہے. تو ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام تقاضے کے جو اس کے وجود کے لیے لازم ہیں وہ اسے وہاں پہنچایا جائے. یہی معاملہ ہمارے خاکی وجود کا بھی ہے کہ ہمارے خاکی وجود کی بھی زندگی ہے, اسے بھی زندہ رہنا ہے. اگر ہمارا یہ روحانی وجود جو ہے وہ اگر کہیں مر گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق واقع نہیں رہے گا. لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. ہم نے انسانوں کو کان دیے ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں, آنکھیں دیے اس سے دیکھتے نہیں, دماغ اور دل دیا غور و فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو چوپایوں اور مویشیوں کی مانند ہیں, چوپایوں کی مانند ہیں, حیوانوں کی مانند ہیں, بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے. اس لیے کہ روح نامی شے جو ہے کسی حیوان میں تو موجود نہیں ہے. حیوان کے اندر دیکھی اور بدی کی تمیز نہیں ہے, اس کا شعور نہیں ہے. انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح ودیت کی ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اس کا تعلق ذات ربانی کے ساتھ ہے. یہ شرف ملال, شرف انسانیت ہے جو انسان کو حاصل ہوا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اور کوئی مخلوق ایسے نہیں ہے جس کے اندر یہ دونوں وجود موجود ہوں. ٹھیک ہے, جنات کا وجود بھی ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کے اندر روحانی وجود نہیں ہوتا. فرشتے سراپا روحانی وجود ہیں, ان کا جو مادہ خلقیت ہے جسے آپ کہیے وہ تو ہے ہی نور. یہی معاملہ جنات کا ہے کہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے. انسان کا مادہ تخلیق یقیناً مٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک دوسرا عنصر جوڑ دیا گیا جو انسان کا روحانی وجود ہے, اصل شے درکار ہے اس کی تغذیہ, اس کو غذا فراہم پہنچانا. اور رمضان المبارک کا جو خاص طور پر پروگرام ہے, اس کو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق صرف دن کے روزے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ رات کے اوقات میں اپنا ایک وقت قرآن حکیم کے ساتھ صرف کرنا, اسے پڑھنا, اس کو سمجھ کر پڑھنا, اس کی افہام تفہیم, اس کی درس و تدریس. جب تک یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہوں گی رمضان کا پروگرام مکمل نہیں ہوتا. جہاں تک معاملہ ہمارے حیوانی وجود کا ہے تو دن بھر کے روزے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بھی ہمارے حیوانی تقاضے ہیں, جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں, ان کو گویا کہ آپ نے کچل دیا. پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے, بہترین کھانے موجود ہیں لیکن نہیں کھا رہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں ذرا کوشچن مارک ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ رمضان کے ایک مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ہم نے اس درجے فرما برداری کی کہ عام حالات میں جو چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں, جو حلال ہیں, جس میں کہیں کوئی قدغن نہیں ہے, اس کو بھی آپ نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا خاص وقفے کے لیے. جبکہ اس کے برعکس اگر معاملہ ہو کہ وہ چیزیں جو اللہ نے ناجائز قرار دے دی ہیں, جو حرام ہیں, جو شریعت میں ناجائز ہیں, کہاں تو وہ معاملہ کہ جو حلال ہیں اسے آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا, اور اس کے بالکل برعکس معاملہ وہ ہوگا کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں ہم اسے اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں. اس کو جو ہے گویا کہ ہماری زندگی میں ان کا عمل دخل بھی ہے, ہماری معاش کے اندر, ہماری روزی کے اندر, ہماری معاشرت کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں, جو خلاف شریعت ہیں, جو حرام ہیں. تو یہ بھی ایک تقابل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں تو یہ اہتمام کہ وہی اللہ کے جس نے حکم دیا تھا اس کی فرمانبرداری کا, یہ عالم کے صبح سے شام تک آپ نے کوئی شے نہ کھائی ہے نہ پی ہے نہ کوئی شہوت کا معاملہ کیا, لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی عام حالات میں ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہ ہماری زندگی سے خارج ہونے کو تیار تھے. تو یہ حیوانی وجود کو گویا کہ آپ نے ایک گدے میں کمزور کیا ہے، اس نفسانی تقاضوں کو کچلا ہے. اس لیے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے اس حیوانی وجود کی ہے، اس میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جائے تو فوری طور پر انسان جو ہے سفر کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بہترین انویسٹیگیشن کرواتا ہے. کل کا کل گویا کہ ہمارا فوکس ہمارا خاکی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، اور جہاں تک معاملہ ہمارے روحانی وجود کا تو اکثر و بیشتر ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس سے غافل ہیں. وہ روح کہیں اس حیوانی وجود کے بوجھ تلے کہیں کراہ رہی ہے، کہیں سسک رہی ہے، کہیں زخمی حالت میں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جن کے اندر حیوانی وجود جو ہے اس درجے راسخ ہو جائے کہ ان کی روح کہیں اندر دب جائے، کہیں سسک رہی ہو، تو ان کے بارے میں میں نے قرآن حکیم کی وہ آیت آپ کو سنائی، اولائک کل انعام بل ہم اضل. یہ تو چوپایوں اور مویشیوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے. تو روزے کا جو پروگرام ہے کہ دن بھر کے روزے کے نتیجے میں، اس کا الگ یہ بات اپنی جگہ ذہن میں رکھیے کہ صبح سے شام تک اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہا اور اس نے جو ہے مشقت بھی برداشت کی ہے، فرض کیجئے سفر میں بھی تھا اور سفر کوئی بہت زیادہ صعوبت والا نہیں ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، یا فرض کیجئے کہ اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، دن بھر میں وہ جو ہے کہیں اپنے معاش کے لیے جو ہے کہیں باہر جو ہے بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو شدید اس نے مشقت برداشت کی. لیکن اگر تقوی پر کاربند نہیں رہا، ان احکامات کی فرما برداری نہیں کی جو اللہ نے اپنی شریعت کا حصہ بنا دیے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہے. اس شخص نے اتنی مشقت بھی جھیلی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے. تو حدیث آپ نے سنی ہوگی، الصوم جنتم، روزہ سب سے بڑی ڈھال ہے، اس لیے کہ انسانی حوان جو انسان کے حیوانی تقاضے ہیں ان کو روکنے والی اصل شے، شیطان کا وار روکنے والی اصل شے جو ہے وہ روزہ ہے. اور روزے میں انسان کو تجربہ ہوتا ہے، عام حالات میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر تقوی کی روح پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کو مساجد بھی بڑی آباد نظر آ رہی ہیں، انسان کے پورے جسے آپ کہیے کہ اس کے ذہن کے اوپر بھی ایک نورانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، روزے کی اپنی برکات ہے. اگر ان تمام مقتضیات کو اس نے ادا نہیں کیا کہ جو اصلاً روزے کا حاصل ہے تقوی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. گویا کہ روزے کی اصل غرض و غایت تو اسے حاصل ہو نہ سکی، تقوی اس کے اندر پیدا نہ ہو سکا. جیسا کہ پہلے دکان پر بیٹھا ہوا اگر کم تول رہا تھا تو روزے کی حالت میں بھی وہی ہے، پہلے کہیں فوج گوئی کر رہا تھا یا یہ گالم گلوچ تھی تو روزے میں بھی اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، لین دین کے معاملے میں اگر کہیں پہلے کہیں اونچ نیچ تھی تو روزے کی حالت میں بھی وہ معاملہ وہی کا وہی رہا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اصل غرض و غایت جو روزے کی تھی وہ تو پیدا نہ ہوئی. اسی طرح حضور نے فرمایا کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ بارہا ان کا اعادہ ہو چکا. اور واقعتاً ہمارے لیے جسے آپ کہیے کہ ہمارے لیے یہ مشعل اور قندیل کی مانند ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ صبح سے شام تک ہم نے مشقت کی ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، ظاہر روزے کے ظاہر کو انٹیکٹ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر باطنی روح کی طرف ہماری توجہ منعقد نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، روزے داروں میں سے کتنے ہی لوگ روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کی کوششیں حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم گویا کہ روزے کے اس ظاہر کو جہاں تک انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں، شرعی احکامات جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اس کو ہم نے پوری طرح جو اپنے پیش نظر رکھا ہے، وہی ہمیں فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ اصل باطنی روح جو اس روزے کی ہے تقوی، اس کو اپنے اندر پیدا کریں. اور تقوی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ پونجی عطا فرمائی ہے تو اس میں اضافے کے لیے ہم کوشاں رہیں. اب دن بھر کے روزے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے حیوانی تقاضے مضمحل ہوئے، اس کے اندر ایک ضعف پیدا ہوا. اب وہ جو روح کہیں اندر دبی ہوئی ہے، یہ خاص طور پر یہ فلسفہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عظمت صوم، اس میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں مل جائیں گی، قرآن آیات کے حوالوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، احادیث کے بھی حوالے موجود ہیں. اور آخر میں ایک انٹروڈکشن کراؤں گا، ایک ہمارا گفٹ پیک جو ہے اس کا اندر بھی وہ کتابچہ موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے گا. انسان کی روح کے جو اندر کہیں سسک رہی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا وجود ہے بھی یا نہیں ہے, یا یہ کہ کراہ رہی ہے, اسے اب موقع ملا ہے کہ جیسے ہی حیوانی وجود کا زور اس کے اوپر سے کچھ کم ہوا تو اسے گویا کہ متوجہ ہونے کا موقع ملا اپنے مرکز کی طرف. مرکز سے مراد اللہ کی ذات کی طرف. الصوم لی وانا اجزی بہ, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے, کہ روح کے اندر گویا کہ ایک نمو پیدا ہو, روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہو, روح کے اندر اپنے رب اپنے خالق اور مالک کی طرف اگر منعطف ہوئی ہے, اس کی ترغیب ہوئی ہے, تو اس کا جو ہے کہ قرب کا ذریعہ پیدا ہو. یہ چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو واقعتاً وہ روزے کا حاصل ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کی روح کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی. اب یہ موقع ہے بہترین, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب لوہا گرم ہو تو اس کے اوپر ضرب لگائی جائے تو آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. آپ اس کو کوئی موڑ کرنا چاہتے ہیں, موڑنا چاہتے ہیں, ٹھنڈے لوہے کے اوپر آپ کتنی ضربے لگائیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ اسے بھٹی میں ڈالیے, جیسے ہی اس کے اندر نرمی پیدا ہو تو آپ کا لوہار جو ہے جب وہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ دے دیتا ہے. اب جیسے ہی یہ موقع پیدا ہوا کہ حیوانی تقاضے انسان کے اس کا زور کچھ کم ہوا, تو ساتھ یہاں جیسے ہی روح کو موقع ملا تو اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو روح کی سب سے بڑی غذا ہے. شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب یہاں جوڑ لیجیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو, رمضان کے مہینے کو, جو خاص طور پر مختص کیا ہے روزے کی عبادت کے لیے, اور روزے کی عبادت وہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جو خاص ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہے آپ کی روح کو, تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا جو تمہاری روح کے لیے بمنزلہ غذا ہے. تمہیں اپنے حیوانی وجود کی تو بڑی فکر ہے اور اس کے لیے تم بہت جو تگ و دو کرتے ہو, لیکن روحانی وجود رمضان کی برکت وہ اپنی جگہ شامل حال ہے. دن بھر کے روزے کی وجہ سے آپ کے حیوانی وجود کے اندر کوئی ذوق قائم ہوا ہے, ذوق پیدا ہوا, نتیجہ کیا نکلا کہ روح جو ہے کچھ بیدار ہوئی. اب روح جیسے ہی متوجہ ہوتی ہے اپنے رب کی طرف تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس کو اس کی غذا فراہم کی جائے, اور غذا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, کلام اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور رمضان ہی کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کر دیے گئے, اور روزے کی عبادت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں اپنے خزانے فضل سے اس کا جو ہے اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. تو یہ تمام چیزیں باہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں کہ رات کے اوقات کا معلوم ہوا کہ ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے کہ جو انسان جو ہے اس مقصد کے لیے صرف کرے. یہاں بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو تراویح کا نظام ہے یہ کم سے کم نصاب ہے, تاکہ کوئی مسلمان اس سے کم جو ہے اس کا تصور نہیں ہے. الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھنے والے بھی بہت کم ہیں, اور شروع میں آپ کو مساجد کے اندر بڑی رونق نظر آ رہی ہیں, مسجدیں جو ہے اپنی تمام وسعت کے باوجود تنگ پڑ رہی ہیں, لیکن یہ کہ جیسے ہی چار پانچ چھ سات روزے گزریں گے تو معلوم ہوا کہ نمازوں کی تعداد بھی کم ہو گئی. یہی معاملہ عام جو ہے پنج وقتہ نمازوں کا بھی ہوتا ہے. یہ اب ہماری گویا کہ اس کے ایک حوالے سے فکر کی کجی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہی مہینہ اور اس کا اول و آخر ہے کہ جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہیے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک ایکسرسائز ہے, تاکہ سال کے گیارہ مہینوں میں یہاں جو ہم نے گویا کہ راشن جو اکٹھا کر لیا, اپنے ایمان کے تغذیہ کا جو بندوبست کر لیا ہے, قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کے نتیجے میں ہماری روح جو بیدار ہوئی ہے, تو اس کا اثر یقیناً اتنا ہونا چاہیے کہ سال کے بقیہ مہینوں کے اندر کم سے کم ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کو تو تیار ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا. اس ایک مہینے میں تو ہم نے وہ چیزیں بھی چھوڑ دی اللہ کے حکم سے کہ جو جائز ہیں, جو حلال ہیں, جو مباح ہیں, لیکن یہ کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے, اس ایکسرسائز کا نتیجہ یقیناً یہ نکلنا چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے سال کے بقیہ گیارہ مہینوں پر پڑے. تو یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے جو ہے عام طور پر اوجھل ہو جاتی ہیں, اور صرف ہم اسی ایک مہینے کو یا مہینے کے اول و آخر کو, اور اس میں بھی خاص طور پر جیسے ہی آخری عشرہ آئے گا مساجد کے لیے, جسے آپ رمضان کے درمیانی عشرہ کہتے ہیں, وہ خاصا ویران ہوتا ہے. اکثر و بیشتر شروع میں جو ہے جوش ہے, جذبہ ہے, مساجد بڑی آباد نظر آ رہی ہیں, پھر آہستہ آہستہ کوئی تعداد کم ہو گئی, درمیان والے عشرے میں آ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی ویرانی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر تھوڑا کہ پھر بیداری شروع ہو گئی, پھر مساجد کے اندر جسے آپ کو گہما گہمی نظر آ رہی ہے, اور جو بالکل فوکس ہوتا ہے آپ کا ستائیسویں شب. حالانکہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے, بارہ سامنے آ چکی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو مختص کر لینا ستائیسویں شب کے ساتھ, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے جس میں آخری بات حضور نے فرمائی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اب تاک راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہے, 25 ہے, 29 ہے, 27 بھی اسی کا ہے, وہ بھی تاک رات ہے. لیکن یہ کہ ہماری کل کی کل جسے آپ کہیے عبادات کا فوکس جو ہے صرف 27 شب بن جاتی ہے, جبکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کسی حدیث میں اس کو خاص طور پر خاص نہیں کیا گیا. صحابہ کرام میں سے بعض کی رائے یہ تھی ان کی اپنی رائے میں کہ غالباً یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 شب ہے, ان کا اپنا تجربہ ہے. لیکن یہ کہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں, والد محترم رحمہ اللہ بھی اس کے قائل تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملہ صرف ایک رات کے ساتھ ہے. بعض اوقات انسان کے اوپر اپنی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ 25 شب کو وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ رات جو گزری ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. اور احادیث میں جو مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کے اندر ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ اگلے دن کا جو سورج ہے اس کے اندر وہ تمازت نہیں ہوتی, وہ خود آ کر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ رات جو گزری ہے خواہ وہ 25 یا 23 تھی, وہ معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر ہے. تو ہمارے دین کے اندر اس حوالے سے وسعت ہے, اس کو صرف ایک رات کے ساتھ مختص کر لینا اور پورا زور جو ہے اسی رات میں لگا دینا وہ یقیناً کسی درجے میں مستحسن نہیں ہے. آخری عشرہ رمضان مبارک کا پورا اسی کیفیت میں بسر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ اعتکاف کی عبادت اپنے تمام جو بھی علائق دنیاوی ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے اندر محبوس کر لو, اور وہاں بھی چادریں تان لو تاکہ ارد گرد کے جو معاملات ہیں وہ بھی تمہیں ڈسٹرب نہ کہیں, اور پھر اپنا جو ہے تجزیہ بھی کرو, خود احتسابی بھی کرو, مراقبہ بھی کرو, اب تک کی جو زندگی تھی اس کے اندر جو گناہ ہیں, جو ناجائز چیزیں تمہارے شامل رہی ہیں, اس کے بارے میں انسان پوری جو ہے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے عزم کرے. اعتکاف کا اثر حاصل تو یہ ہے. لیکن عام طور پر جب جو اعتکاف ہو رہا ہے وہ اتنا عام ہو گیا کہ سینکڑوں افراد موجود ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گہما گہمی ہے, اور آئسولیشن کا وقت جو ہے کم سے کم رہ گیا. تو یہ آخری عشرے کی وہ برکتیں ہیں کہ جو یقیناً ہر شخص کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی جو ہے یہ جو ہے اس کی توفیق عطا فرما دے یقیناً ان کے لیے بہت افضل ہوگا. لیکن ہر مسلمان کو بھی آخری عشرہ جو ہے, اور وہ حدیث جو آپ نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس کے الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجیے, اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. اس ماہ رمضان کا پہلا حصہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے, دوسرا عشرہ جو ہے اللہ کی مغفرت لیے ہوئے, اور تیسرا عشرہ جو ہے انسان جو ہے جہنم کی گویا کہ وہ دہانے تک پہنچ چکا ہو, خلوص دل سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ریوائیو کرے, تجدید تعلق کرے, قرآن کے ساتھ اپنا تجدید تعلق کرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی اسے نجات عطا فرما دے گا. اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اس کی پیاری ایک مثال بیان کی تھی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تین قسم کے طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو جن کی زندگی میں عام طور پر نیکیاں بھی ہیں, بھلائیاں بھی ہیں, کچھ گناہ بھی ہیں, کچھ لغزشیں بھی ہیں, کچھ خطائیں بھی ہیں, تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے لگتے ہیں. اب وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں کے اندر گناہ زیادہ ہیں لیکن کچھ نہ کچھ خیر کے کام ہیں, دوسرا عشرہ ان کے لیے ان گناہوں کی مغفرت کا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایک وہ طبقہ کہ جو گناہوں کی اور معصیت کی دلدل میں اپنے گردن تک دھسا ہوا ہے, جس کے لیے الفاظ حدیث کے کہیں وہ آخرہ عتق من النار, عتق کہتے ہیں آزادی کو. تو گویا کہ گلو خلاصی کے لیے جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو چھڑانے کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان کا آخری عشرہ. تو گویا کہ سوسائٹی کا وہ طبقہ کہ زندگیوں کے اندر گناہوں کی بہت زیادہ اس میں بہت ملوث ہے اور گردن تک جو ہے دلدل میں دھسے ہوئے گناہوں کی, تو آخری عشرہ ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل لے کر آتا ہے. تو اس حوالے سے رمضان کے اس پروگرام کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ صرف دن کا روزہ, دن کی مشقت اللہ کو مطلوب نہیں ہے. نماز سے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں ایکسرسائز کرواتا ہوں, بلکہ نماز کا اصل حاصل کیا ہے, اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. اسی طرح روزہ جو ہے صرف انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص تقویٰ کی روش پر کاربند رہتا ہوا اور اسی رستے پر آگے بڑھے اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کے جو رات کے اوقات ہیں وہ اس کے لیے بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا, کہ دن بھر کے روزے کے نتیجے میں جو آپ کے جو حیوانی تقاضوں کو جو کچھ ذوق پہنچا, جو اس کو آپ نے ضرب کاری لگائی ہے, اس کے نتیجے میں جو روح کے اندر بیداری پیدا ہوئی, تو اب بہترین موقع یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کے ذریعے روح کی آبیاری کی جائے. لہذا وہ آیت جو میں نے آپ کو بعد میں سنائی تھی پہلی طویل آیت جو ہے اس کا تو ترجمہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، صرف سن لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، یہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور خاص طور پر متقین کے لیے، ہدل للمتقین سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا، وبینات من الہدا والفرقان، اور ہدایت اور اس کی بینات پر بڑی واضح دلیلوں پر مبنی ہے، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والا یہ قرآن، فمن شاہد منکم الشہر فلیصوم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ روزہ رکھے، ایگزمپٹڈ ہیں صرف بیمار یا وہ بوڑھا کے جس کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھ سکے، یا ڈاکٹرز اس کو منع کر دیں کہ روزہ تمہاری صحت کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ کسی اعتبار سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پرصعوبت سفر ہو، آج کل کے تو سفر بہت آسان ہے، آپ کو اسلام آباد جانا ہے اپنی گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیے اور چار گھنٹوں کے اندر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ لازمن روزہ نہ رکھیں، ہاں پرصعوبت اگر سفر ہے تو اس میں آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک اگر رعایت دی ہے اور آپ اس رعایت کو اویل نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک اعتبار سے اللہ کی ناشکری ہے، لہذا آپ نے سنا ہوگا کوئی شخص بیمار ہے، 104 درجے کا بخار ہے لیکن روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، یہاں معاملہ دلیل اس کے خلاف جا رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت تمہارے لیے پیدا کی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اپنے اوپر یہ مشقت کیوں لے رہے ہو، اگر اس درجے کا بخار ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے اس دن روزہ نہ رکھو، اس کی تعداد بعد میں پوری کر دو، ولتکمل العدہ، تعداد تمہیں پوری کرنی ہوگی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو شخص بھی مریض ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ تعداد اور گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولتکمل العدہ، اور چاہیے کہ تعداد کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور اس روزے کا نتیجہ لازمن یہ بھی نکلنا چاہیے کہ اللہ کی تکبیر کرو، اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اور یہاں وہ تکبیر بھی مراد ہے جو یکم شوال کو جو عید الفطر کا دن ہے، تو آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور روایات میں ہے کہ مدینہ کی گلیاں جو ہے گونج جایا کرتی تھیں، صحابہ کرام یہ الفاظ جو ہے اپنی زبان سے جب نکالتے تھے تو وہاں جو ہے مدینہ کی گلیاں گونج جایا کرتی تھیں، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس شے پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو، اگلی آیت نوٹ کیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں، میں کہیں ساتویں آسمان میں نہیں ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو، تو تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، إِذَا دَعَانِ، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، یہ تو انسان کی اپنی گویا کہ قلبی کیفیت ہے نا، کہ اسے یقین ہو کہ جو اپنے رب کو پکار رہا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ہماری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبولیت، شرف قبولیت اسے عطا ہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانو، میری شریعت پر عمل کرو، میری فرما برداری اختیار کرو، میری بندگی اختیار کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھو، مجھ ہی پر توکل کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ رشد و ہدایت تک، فوز و فلاح تک پہنچ جائیں گے، معلوم ہوا کہ یہ روزے کی عبادت، رمضان کے روزے کی غرض و غایت، اس میں خاص طور پر اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ، اور روح کا تعلق ذات خداوندی کے ساتھ، اور رات کے اوقات میں انوار و تجلیات الہی، قرآن حکیم اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں، کہ جس کے ذریعے گویا کہ ہم اپنی اس روح کو غذا بہم پہنچا رہے ہیں، یہ دونوں مل کر اس روزے کے دو عادشہ پروگرام کی تکمیل کرتے ہیں، یہ گویا کہ دو گونا پروگرام ہے، ابھی رمضان کا بالکل آغاز ہے، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم دن کے اوقات میں پوری مشقت برداشت کرتے ہوئے اس روزے کے تمام تقاضوں کو ادا کریں، وہاں اس کا جو باطنی تقاضا ہے، جو تقوی پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر، وہ بھی ہمارے اندر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ عزم اور ارادہ پیدا کر دے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ اس رستے پر اپنے آپ کو رکھیں جو قرآن حکیم جسے صراط مستقیم کہتا ہے، جو ایمان و تقوی والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس روزے کی روحانی برکات سے جو ہے استفادہ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رات کے اوقات میں جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع میسر آئے ہیں. ہماری اس مسجد میں بھی دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے، 1984 سے آغاز ہوا تھا اور الحمدللہ بلا ناغا کہاں 1984 اور کہاں آج ہم 2011 میں بیٹھے ہیں، 26-27 سال ہو گئے یہ پروگرام اسی طرح چل رہا ہے. اور عشاء کی نماز ہم یہاں 9 بجے رات ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب فارغ ہوتے ہیں. آپ اس سے بہت سے حضرات وہ ہیں جو اس میں شریک ہو رہے ہیں، کچھ حضرات اس میں جزوی طور پر شریک ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رات کے اوقات کا ایک حصہ بھی ہم قرآن حکیم کے ساتھ سر اس کو ساتھ بسر کریں، یا اسے سر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم.